صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه.
سوره فاتحه مهتبین بنت علی رضا خلیق حضر بنت اختر الدین و شهداء کراچی و دیگر تمام دنیا میں دین کے خدمت گزار جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر اپنے خون سے دین کی شمع کو روشن رکھنے کا ایک عزم کیا، ان سب کے لیے مرحومین و مرحومات، علماء اعلام سب کے لیے سورۃ المبارکۃ الفاتحہ مع الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وجل
فرجه. پروردگار عالم ہمارے وجود کو نور مقدس سے حضرت زہرا سے منور فرمائے، وہ پھر صلوات پڑھیے محمد وآل.
اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه.
پروردگار عالم ہماری گناہگار آنکھوں کو زیارت امام زمان کے قابل بنائے، وہ پھر صلوات پڑھیے محمد وآل.
اللهم صل على محمد
وقت اس دعا کے ساتھ کہ رب ذوالجلال ہمیں خضوع خشوع خلوص اور طہارت ظاہری اور باطنی سے بھرپور ایسی محفل برگزار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جہاں پہ حضرت زہرا تشریف لاتی ہیں، پھر صلوات پڑھیے محمد وآل محمد.
اللہم صلی علی
محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة الا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب الشهداء الصديقين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب العالمين نبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة دائمة على أعدائهم أعداء الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى. صلوات الله
خوشنو دیے امام زمانہ بلند تر صلوات.
اللہم صلی علی محمد.
پیغمبر اکرم کا فرمان، اے علی، مفہوم اس کا اس کا ہو، تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. ماں سوائے اس کے کہ اس کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو رہا ہے. گزشتہ دو لیکچر میں ہم نے پہلے لیکچر میں اس بارے میں گفتگو کی تھی کہ کربلا کو ہر شخص اپنے زاویہ نگاہ سے دیکھتا ہے, ہر شخص اپنے انداز میں دیکھتا ہے, لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم حسین کے زاویے سے کربلا کو دیکھیں کہ حسین نے کس مقصد کے تحت کربلا برپا کی.
سبحان اللہ.
کربلا کے بارے میں یہ تصور کہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا, کوئی راہ نہیں تھی, اور مجبور کر دیے گئے کہ ان کو کربلا میں گھیر لیا گیا اور اس طرح انہیں قتل کر دیا گیا, ایسی بات نہیں ہے. راہ تھی. اگر یزیدیت کے سامنے جھک جاتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, اور یزیدیت کے سامنے اگر جھک جاتے تو یزیدیت کے سامنے کوئی کھڑا ہونے والا نہیں تھا. یہ وہ دیوار تھی جس نے اسلام کو انشور کر دی, انشورنس کر دی اسلام کی تا قیامت, کہ کسی ملوک میں سے کسی فرد کی کسی بادشاہ, کسی شہنشاہ, کسی زوراور, کسی فرعون, کسی نمرود و شداد و ابو جہل و ابو لہب کی قیامت تک یہ جرأت نہیں ہوگی کہ دین اسلام کی بنیادوں کی طرف ہاتھ بڑھا سکے. قیمت بڑی چکانی پڑی. ایک نوحان نے بڑے اچھے انداز میں اس کو بیان کیا, میں صرف نثر کے اس میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام کو تو زہرا کے گھر نے موت کے پنجے سے چھڑا لیا, اسلام کو تو زہرا کے گھرانے نے موت کے پنجے سے چھڑا لیا, لیکن موت نے زہرا کے گھر پہ تالا لگا دیا اور یہ 15ویں صدی تک وہ تالا بھی کھلا نہیں ہے. بڑی قیمت چکانی پڑی اس گھرانے کو. یہ حسین حسین کی صدائیں, علی علی کی صدائیں, ان کے پیچھے بہت بڑی بڑی قربانیوں کا ایک سلسلہ موجود ہے. لہذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو واقعات ہو چکے ان کی روشنی میں ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں. میں نے ذکر کیا تھا کہ نہ تو سن 61 ہجری میں کربلا کا آغاز ہوا اور نہ کربلا اپنے اختتام تک پہنچی ہے. کربلا کا آغاز تو حابیل اور قابیل کے ساتھ ہوا تھا. موسیٰ اور فرعون بھی کربلا کی ایک موج تھی, ابراہیم و نمرود بھی کربلا کی موج تھی, ابو جہل اور ابو لہب کا پیغمبر اکرم کے آنے سامنے آنا یہ بھی کربلا تھی. ہاں, کربلا کا عروج دنیا نے اس وقت دیکھا جب حسین یزیدیت کے مقابلے میں سامنے آئے. اور کربلا کی کنٹینیوٹی اس وقت تک ہے جب آخری حسین, آخری محمد, حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی. اور ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے حسین کی وہ آخری صدا جس میں فرماتے حل میں ناصر ینصرنی, تم میں سے کون ہے, کوئی مددگار ہے جو میری مدد کرے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ غیرت امام کے خلاف ہے کہ امام لشکر یزید کی طرف دست طلب دراز کریں کہ اے لوگوں, تم میں سے کوئی میری مدد کر سکتا ہے؟ نہیں, حسین کی یہ صدا قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ہے کہ تم میں سے کون ہے جو حسینیت کے راستے میں میرا ساتھ دے سکے. اور یہاں پر اگر اس بات کو بھی ذکر کرتے چلے کہ حسین سے جب بیعت طلب کی گئی تو حسین نے نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین نے کہا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مسئلہ حسین اور یزید کا نہیں, مسئلہ حسینیت اور یزیدیت کا ہے. مسئلہ صفات حسینی اور صفات یزیدی کا ہے. آنے والی نسلوں کو کہہ کے چلے گئے حسین کہ دیکھو, جہاں جہاں ظلم ہو وہاں وہاں یزید ہے, جہاں جہاں یزید ہو وہاں وہاں حسین بنو. پڑھیے محمد والے.
یزیدیت
زندہ باد,
نعرہ حیدری.
آج کربلا نے ایک سفر طے کیا ہے, ایک سفر طے کیا ہے. شروع میں امام سجاد اور بانی زہرا کے خطبات کو دیکھیے. یا ہم لوگ کہتے ہیں نا بانی مجلس ہے, یہ جملہ کہنا چھوڑ دیں. بانی مجلس ہم نہیں, بانی مجلس وہ ہے جنہوں نے بنیاد رکھی. ہم بانی مجلس نہیں ہیں, ہم تو صرف اس کی برگزاری میں مددگار کہہ لیں یا وسائل فراہم کر دیں, اس طرح کہہ لیں. چھوٹے سے اگر ہمیں خدمت گزار بھی سمجھ دیجیے, بہت بڑی بات ہے. بانی مجلس ہوا ہے جس نے اپنی چادر قربان کر دی, بانی مجلس ہوا ہے جس نے تو کے زنجیر پہن کے کوفہ کوفہ سے شام تک کا سفر اس انداز میں کیا کہ قافلے کے پیچھے ایسے باندھا گیا جیسے غلاموں کو باندھا جاتا ہے, جس نے ننگے سر اپنی عزت و ناموس کو لے کر اسلام کو زندہ کرنے کے لیے, وہ بانی مجلس ہے. لیکن کربلا کے سفر کو دیکھیے, ان تمام خطبات میں جو کوفہ اور شام کے درباروں میں بالخصوص دیے گئے, ایک بات ہمیں بالکل واضح ملتی ہے کہ جہاں موقع ملا انہوں نے تذکرہ کیا کہ ہم اولاد رسول ہیں. یہ پہلی عزاداری کی سٹیج تھی, کیونکہ یزید بتا دینا چاہتا تھا کہ باغیوں کا ایک گروہ تھا جس سے مقابلہ ہوا اور انہیں قتل کر دیا گیا اور ان کے افراد کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے. یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ باغی گروہ نہیں تھا, یہ خانوادہ رسول ہے. یہ پہلی تبلیغ تھی کربلا, یہ کربلا کی پہلی بنیاد تھی کہ ہم اولاد رسول ہیں. اس کے بعد کے دور میں واقعات بیان کیے گئے. کربلا میں کیا ہوا, کس طریقے سے پانی بند ہوا, کس طریقے سے اکبر کے سینے میں بچی لگی, کیسے قاسم کے لاش کو زندہ ہوتے ہوئے آخری لمحوں میں پامال کر دیا گیا, کیسے عباس کے بازو کٹے, کیسے جان نثاروں نے اپنی جانیں قربان کی, کیسے ہر نے یزیدیت کے منہ پہ تمانچہ مارا اور حسینیت کے قدموں میں اپنے آپ کو نثار کر دیا. کوئی دنیاوی چیز حاصل نہیں کی, دنیا کو بھی ٹھوکر مار دی, یزیدیت کو بھی ٹھوکر مار دی, اور حسین کے صدموں قدموں پہ جب اپنا سر جھکایا خدا نے اس کو قیامت تک کے لیے سر بلند کر دیا. یہ واقعات کا بیان کربلا کی دوسری سٹیج تھی. تیسری سٹیج میں کربلا کے واقعات کے بعد جو سٹیج آئی وہ یہ تھا کہ کربلا کیوں برپا ہوئی, اس کی وجوہات کیا تھی. ہم نے ذکر کیا اور کرتے ہیں ہم ذکر کہ کربلا کا آغاز پیغمبر اکرم کی رحلت کے وقت ہو گیا, جب حضرت زہرا کے گھر پہ آگ لائی گئی, جب علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی. یہاں کربلا کی بنیاد پڑ چکی تھی, حضرت علی کا قتل ایک دھمکی تھی کہ پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ ہم کربلا برپا کر دیں گے. امام حسن کو زہر دینا ایک دھمکی تھی کہ دیکھو اگر پیچھے نہیں ہٹو گے تو کربلا برپا ہوگی. لیکن اس گھرانے کی ثابت قدمی کو دیکھیے کہ تمام مسائل برداشت کرتے چلے گئے اور کہا کہ جو ہو جائے ہو جائے, کل خدا اور خدا کے دین پہ سب کچھ قربان ہے, دین کو کسی چیز پر قربان نہیں کیا جا سکتا ہے. تمہارا سلام ہو ان ہستیوں پر جنہوں نے اپنے رب کی خاطر سب کچھ نثار کر دیا. اور دیکھیے کربلا کے سفر کو, ہم سب لوگ ذکر کر رہے تھے ہم اپنی گزشتہ محافل میں کہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے ہم مولا کی درگاہ میں پہنچ جاتے ہیں, مولا کاروبار میں خرابی ہو گئی ہے مدد چاہیے, مولا جاب نہیں ہے جاب چاہیے, مولا اولاد نہیں ہے اولاد چاہیے, مولا رشتہ نہیں ہے اچھا رشتہ چاہیے, مولا نماز میں دل نہیں لگ رہا مدد چاہیے. دنیا میں ہر چیز ہم مانتے ہیں نا اسی سے, مولا سے مانتے ہیں, خدا سے مانتے ہیں, رسول سے مانتے ہیں. حسین کے سفر کو دیکھیے کہ حسین مدینے سے نکلتے ہیں مکے آتے ہیں, مکے سے کربلا تک, اور حسینی قافلہ کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام تک. کسی ایک موقع پر کوئی نہیں بتا سکتا کہ حسین نے کہا پروردگار مجھے یہ چاہیے, حسین نے نہیں کہا پروردگار مجھے یہ چاہیے, حسین یہی کہتے رہے خدایا تجھے کیا چاہیے, تو بتا تجھے کیا چاہیے, تجھے اکبر چاہیے, تجھے اصغر چاہیے, تجھے قاسم چاہیے, تجھے عباس کے بازو چاہیے, تجھے زینب کی چادر چاہیے, تیرے دین کے اوپر سب کچھ قرآن ہے قربان ہے پروردگارا, میرے ماتھے پر شکل نظر نہیں آئے گی, میں سجدے میں سر کٹا دوں گا. سلوار پڑھ دیجیے محمد والے محمد کا. سفر ہے کربلا کا, کربلا نے سفر طے کیا ہے. یہ ایسی چیز نہیں کہ ہم بیٹھ کر گفتگو کر لیں بات کر لیں کربلا میں ایسا ہوا ویسا ہوا. ہم نے پرسہ دینا ہے, درست ہے پرسہ دینا اپنی جگہ پہ, لیکن پرسہ دینا مقصد نہیں ہے ہمارا. ہمارا مقصد کربلا میں انوالو ہونا ہے. کربلا ختم نہیں ہو گئی, کربلا میں تعزیے ٹھنڈے نہیں ہوئے ابھی, کربلا میں بھی تابوت نہیں ملے, کربلا کا علم ابھی تک زندہ ہے, کربلا کا علم اس بات کی نشانی ہے کہ کربلا جاری ہے. ایک جاری دریا ہے, ایک جاری موج ہے, اور اس موج میں انوالو ہونے کی ضرورت ہے. کربلا
کوانٹیٹی کا نام نہیں کوالٹی کا نام ہے. کربلا کوانٹیٹی کا نام نہیں ہے, تعداد کا نام نہیں ہے. ایک ارب ہو گئے, ایک خرب ہو گئے, نہیں, ایک خرب کبھی نہیں شامل ہوا کرتے کربلا میں, 72 شامل ہوا کرتے ہیں. اور مجددین کی چھلنی میں سے علی, حسین اور حسن اور پیامبر اکرم اور حضرت زارا کے معیار پر پورا اترتا ہے, وہ کربلا پہنچتا ہے. ہر کوئی کربلا نہیں پہنچا کرتا. سلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. آج قید کریں ہم کربلا میں بہت ہونا ہے. یہ کوئی سوکر کے میچ نہیں ہے کہ ہم سائڈ پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں جی وہ وہاں پہ گئی, بہت یہاں پہ گئی, گفتگو بڑی اچھی تھی, نعرے بڑے اچھے لگ رہے, فلانا اچھا کر گیا. میں کل بھی ذکر کر رہا تھا, میں آپ ادھر مہمان آ جاؤں اور آپ کہیں جی وہ جو باہر صفائی کرنے والے ہیں 4-5-7-10 لوگ, مولانا صاحب ان سے کہیں زیادہ افضل ہیں. درست ہے, مجھے صفائی باہر کر رہے ہیں ان سے مولانا بہت افضل ہیں. اور مقابلہ شروع کر دیں, آپ نے میری تعریف کی, تعظیم کی یا میری عزت کو گھٹا دیا؟ بتائیے سر, بتائیے, بولیے, گھٹا دیا. اس میں عزت تو نہیں بنتی نا, عزت تو تب بنتی ہے کہ میرا مقابلہ آپ اس طرح کریں کہ جناب ان کی یہ شان ہے, یہ بات ہے, یہ اچھائی ہے, یہ خوبی ہے اور یہ. اور اسی طریقے سے اگر مولا علی کے ساتھ یہ معاملہ شروع کر دیں کہ مولا فلاں سے افضل ہے, فلاں سے افضل ہے, فلاں فلاں جس کا نہ کوئی بیک گراؤنڈ, نہ کوئی بات, نہ کوئی چیز, مولا کی اتنی بڑی ناجو بلا تو ہمیں مل گئی, مولا کے تمام خطبات تو ہمیں نہیں ملے ابھی, مولا کے علم کے کنارے بھی ہم نہیں پہنچ سکے ابھی تک, توحید میں نہیں پہنچ سکے ہیں ہم لوگ, بہت دور ہیں ابھی. ہم تو ایک شیر کا کام کر رہے ہیں جو اس نور کے چراغ کے گرد ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم وہ روشنی روک رہے ہیں لوگوں کی طرف جانے سے. ہم پریزنٹیبل پوزیشن میں آ چکے ہیں کیا؟ کیا ہمیں دیکھ کر لوگوں کو علی یاد آتے ہیں؟ کیا ہمیں دیکھ کر لوگوں کا ذہن کربلا کی طرف جاتا ہے؟ کیا ہمیں دیکھ کر ہماری زندگیوں کا طرز, ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دیکھ کر لوگوں کو یاد آتا ہے کہ یہ ان کے ماننے والے ہیں جہاں 72 شہید کر دیے گئے اور جہاں چادریں چھینی گئی؟ ہمیں خود انوالو ہونا ہے دوستوں, بھی موقع ہاتھ سے نہیں نکلا ہے, ابھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. حوصلہ کرنے کی بات میں حوصلہ شکنی کے لیے نہیں کر رہا ہوں, یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جھنجھوڑنے کے لیے کہ وقت کم ہے. وہ جو آنے والا ہے اس کے قدموں کے چاپ سب کو سنائی دے رہے ہیں, آپ لوگوں کو بھی سنائی دے رہے ہیں. انداز ہے آخری حسین نے ابھی آنا ہے, ابھی دیکھیے, آپ اس بات کو نہ بھولیے. ہم دوسروں کے کندھوں پہ رکھ کے نہیں معاملات کو چلائیں, ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم اس طرف ہیں تو وہ اس طرف تھے. بیوی کو اذیتیں جو دی گئی تو بیوی کے ساتھ اذیتوں میں کیا ہوا؟ بیوی کی برات دیکھیے آپ لوگوں نے, بیوی کیسے برات کرتی تھی, بیوی نے اپنی قبر کا نشان چھپا لیا لوگوں سے, منع کر دیا میرے جنازے میں کوئی نہ آئے, میرے جنازے میں کوئی نہ آئے. علی تم سخی ہو سکتا ہے, تم راضی ہو جاؤ, تو اگر ایسی بات ہے تو میں کسی اور سے کہہ دیتا کہ منع کر دے میرے جنازے میں کوئی نہ آئے. یہ حضرت زہرا کا کہ برات تھی, تبرہ تھا. بیوی کا تبرہ عملی ہوتا ہے, زبانوں تک نہیں ہوتا, عمل سے ہوتا ہے. لکم دینکم ولی دین, جو دین کے راستے میں نہیں, جو خدا کا نہیں, اس کے رسول کا نہیں, اہل بیت کا نہیں, وہ ہمارا کیسے ہے؟ ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہم اس کے ساتھ دین کی کلوزنس اور سوشلائزیشن کر کے, بھائی بندہ تو اٹھنا ہے لیکن کیا ہے, بہت نیک انسان, ایسے ہم نہیں کرتے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا, دوستی دشمنی, زندگی موت ان کے ساتھ ہے جو خدا کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. سلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. آج تھوڑی تھوڑی کڑوی باتیں کرنے کو دل چاہ رہا ہے, وہ کڑوا سچ بہتر ہے اس میٹھی دوائی سے جو علاج نہ کرے. درست ہے, بیوی نے اپنی قبر کا نشان چھپا لیا, ذرا غور کریں کس سے چھپایا ہے؟ کوئی مخصوص لوگوں سے چھپایا ہے یا سب سے چھپا لیا؟ اگر مخصوص لوگوں سے چھپایا ہے تو اگر مخصوص لوگوں سے بیوی نے دوری اختیار کی ہے, ناراض ہوئی ہیں, اور کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر سب سے چھپایا ہے تو سب سے ناراض گئی ہے بیوی؟ بیوی کو راضی کرنا ہے, بیوی کو غصہ نہیں چاہیے. بیوی جب آخری ایام تھے بیوی کے, پیغمبر اکرم کے رحلت کے بعد, زخم کھانے کے بعد, بیوی کا ایک ہاتھ پہلو پہ ہوتا تھا, ایک ہاتھ سے دیوار تھامی ہوتی تھی بیوی نے مسلح پر, وہ مسلح سے بستر پر. لیکن اس عالم میں بھی تاریخ بتاتی ہے کہ بیوی مدینے میں گھر گھر گئی, گھر گھر گئی. بیوی نے انتظار نہیں کیا کہ لوگ آ کے میری مزاج پرسی کریں کہ بیوی آپ کو تکلیف ہوئی, آپ اذیت میں ہیں، آپ مریض ہیں، کمر کا حال پوچھنے آئے. بی بی کبھی نہیں انتظار کیا، بی بی نے اس چیز کا انتظار نہیں کیا کہ لوگ آ کے میری مزاج پرسی کریں. بی بی گھر گھر گئی اور کہا علی کے حال کو بھول گئے ہوں، غدیر کو بھول گئے ہوں، رسول اللہ کے وہ وعدے بھول گئے جو تم لوگوں نے کیے تھے رسول سے. بی بی غدیر کی یاد دلاتی رہی. مطلب حسینی کے دو جنکشن ہیں، دو، ایک غدیر کا عہد ہے اور ایک اس عہد پر کاربند رہنے کے لیے کربلا کا سامنا ہے. اور کربلا میں خلاصہ میں آج بالکل عرض کر رہا ہوں، ایک غدیر ہے کہ غدیر میں ہم عہد کریں اپنے مولا سے، مولا جو تیری مرضی وہ میری مرضی، جو تیری پسند وہ میری پسند، میری زندگی میں، میرا دائرہ یہ جو میں کا سرکل بنا لیتا ہوں نا میں اپنے گرد، میں ہوں، میری اولاد ہے، میرے بچے ہیں، میرا سوشل سٹیٹس ہے، میری لیڈری ہے، میری لیڈرشپ ہے، میں یہاں پہ تھانے دار بن جاؤں، میں فلاں بن جاؤں، دکان بن جاؤں، یہ ولایت کا راستہ نہیں ہے یہ دوستو، یہ سقیفہ کا راستہ ہے. یہ میں سقیفہ ہے، جہاں سقیفہ ہوتا ہے وہاں میں ہوتی ہے، جہاں علی ولی اللہ ہوتا ہے وہاں خود کو مٹا دیا جاتا ہے. جب انسان خود کو مٹا دیتا ہے اس کے بعد اس دل میں، یہ کعبے کی طرح ہے، فتح مکہ کے بعد طواف کے قابل کب ہوا کعبہ؟ جب وہاں سے بت توڑ دیے گئے، ایک ایک بت گرایا گیا، جو سب سے بلند بت رہ گیا، رسالت کے کندھوں پہ امامت جب بلند ہوئی تو وہ بت نیچے آ گیا. تو جس کے دل میں رسول کی رسالت بھی ہو، خدا کی توحید بھی ہو، علی کی امامت و ولایت بھی ہو، اس کے دلوں میں اگر بت باقی رہ جائے، سمجھ لو دوستو وہاں پہ علی ولی اللہ نہیں ہے. جہاں علی ولی اللہ ہوتا ہے وہاں بت مٹ جاتے ہیں. یہ میں کا بت کس لیے؟ یہ بغض و کینے کس لیے؟ یہ آپس میں ٹکراؤ کس لیے؟ یہ سرکلز کس لیے؟ ان سرکلز کو اگر نہیں مٹنا ہے تو پھر ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، پھر ہم دھوکہ دے رہے ہیں خود کو. عزیزوں یاد رکھیے، باتیں ہم بہت کرتے ہیں، دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسے، اس سے ہم برات کرتے ہیں، اس سے برات کرتے ہیں، خود کو دیکھیں. برات فرد پہ نہیں ہوتی، برات فرد پہ نہیں ہوتی، جسم پہ نہیں ہوتی، برات عمل پہ ہوتی ہے. کہیں خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں کہ وہی عمل ہم ہی کر رہے ہیں؟ ایک سوال کر کے جاتا ہوں آج آپ لوگوں سے، غور سے سنیے گا. ایک مکان خالی پڑا ہوا ہے، ایک مکان خالی ہے، گھر خالی ہے، میں جانتا ہوں وہ مکان کس کا ہے، لیکن گھر کا مالک موجود نہیں. کیا مجھے اختیار ہے کہ میں اس گھر میں جا کر صفائی شروع کر دوں؟ بولیے آپ. کوئی کہتا ہے ہاں؟ کیا کہتے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی. کوئی ہاں والا ہے؟ سب یہ کہہ رہے تھے کہ مکان خالی پڑا ہے، اس کے مالکوں میں جانتا ہوں، بھائی بند پڑا ہے، خراب ہو جائے گا، اندر چیزیں خراب ہو جائیں گی، معاملات خراب ہو جائیں گے، مجھے اختیار ہے کہ میں اس گھر میں جا کر صفائی شروع کر دوں؟ بتائیے. نہیں ہے نا اختیار. سب میں نے آپ لوگوں کو موقع تین بار دیا، تین بار آپ نے کہا کوئی اختیار نہیں. اور اگر میں اس کے صفائی شروع کر دوں، یہاں کا 911 نہیں، وہاں کا 911، اور وہاں کا 911 چھوڑتا نہیں ہے، پھر یہاں کے 911 سے جان چھوڑ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم آئے یا نہ آئے، ادھر والوں کو بلانا نہیں پڑتا، ادھر دل سے جب یہاں علی کی صدا آتی ہے 911 پہنچ جاتا ہے. سلوار پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. درست ہے؟ اور اگر میں گھر میں گھس گیا اور میں نے صفائی شروع کر دی، تو میرا نظریہ یہ ہے کہ سب سے بڑا اجر جو مالک آ کر مجھے دے سکتا ہے، سب سے بڑا اجر وہ یہ دے سکتا ہے کہ مجھے کہتے جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، تو گھر میں گھسے کیوں؟ کوئی اختلاف رائے، جہاں اختلاف رائے ہو مجھ سے بات کیجیے، پھر ہم اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے.
جی صحیح ہے،
ٹھیک ہے. سب سے بڑا اجر. اور اگر میں نے اندر کی سیٹنگ چھڑنی شروع کر دی، تو پھر یاد ہے نا کہ رسول کی رسالت کے بعد جنہوں نے گھر پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی اور سیٹنگ چینج کی، ولایت کو خلافت میں اور خلافت کو ملکیت میں بدل دیا، تو پھر کہیں ہم بھی وہی کام تو نہیں کر رہے؟ یہ الگ بات تھی کہ وہ ایک جگہ سقیفہ بنی سائدہ میں اکٹھے ہوئے اور ہم کچھ اور جنرل باڈی میٹنگز بنا کے اس طریقے سے کام کرے، وہ بھی جنرل باڈی میٹنگ تھی نا، وہ بھی جنرل باڈی میٹنگ بلائی گئی تھی. اور جب بھی جنرل باڈی میٹنگ بلائی جاتی ہے جس کے پیچھے کوئی کانسٹیٹیوشن، کوئی آئین، کوئی وصیت، کوئی نصیحت نہ ہو، جس کے پیچھے کوئی قرآن کی آیت, کوئی حدیث, کوئی پیغمبر اکرم کا حکم نہ ہو. ایسی جنرل باڈی میٹنگ آپ لوگ کچھ زیادہ بہتر جانتے ہیں, ایک نیا سٹارٹ ہوتا ہے, اس کا ماضی سے تعلق نہیں ہوتا. اگر ماضی سے تعلق ہوگا کہیں گے جی کانسٹیٹیوشن کی فلاں شک کے تحت یہ جنرل باڈی میٹنگ بلائی جا رہی ہے, ایسا ہی ہے نا. وہ جنرل باڈی میٹنگ تھی, اس جنرل باڈی میٹنگ نے دین کو اس دانے پر پہنچا دیا کہ آج دین تباہ ہو کر رہ گیا. 1400 سال بعد وہ ایک خرابی, ایک قدم, ایک غلط سٹیپ, ایک غلط ٹرننگ آج تک ٹھیک نہیں ہو سکی. سلام پڑھیے محمد و آل محمد. عزیزو دوستو, معاملہ بہت سنگین ہے, حق اور باطل میں بہت معمولی فرق ہے. یہ خود کو مٹانا ہے, یہ میں غلط کام کراتا ہے. جہاں میں بن گیا نا, ایک دائرہ بن گیا. ہم ایک مرتبہ حج کے لیے گئے تھے, حج میں اکثر آپ لوگ دیکھتے ہیں نا, حج کے اندر طواف کے اندر مرد خواتین اکٹھے چڑھ رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ رسی لگا دیں یہاں پہ خواتین ہیں اور یہاں پہ مرد, نہیں, یہ اللہ کی بارگاہ ہے, یہاں پہ خدا نے یہی کہا کہ اس طرح اکٹھے چلو, وہ خود اپنی احتیاط خود کرو. وہاں دیکھا جاتا ہے نا کہ کس کا ذہن کہاں جا رہا ہے, کس کا خدا کے پاس ہے, کس کا خدا کے پاس نہیں ہے. درست ہے, میں آپ کو فرق بتاتا ہوں. وہاں پہ کئی لوگ نظر آتے ہیں, وہ خواتین ہیں تو ان کے گھر رہتے ہیں, انہوں نے پار پھیلائے ہوتے ہیں اتنا, یہاں پہ کوئی نہ آئے, نماز پڑھ رہی ہے اور یہ کر رہی ہے اور وہ کر رہی ہے. وہاں پہ بھی جو کنارے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کوئی صاحب تھے, ایرانی تھے, وہ تین چار اس طرح رکے ہوئے تھے. اب باقی لوگوں کو بھی لوگ نصیحتیں کرتے ہیں, کوئی سنتا نہیں, مطلب غصے ہو جاتے ہیں, آپ کا کیا کام ہے, جاؤ اپنا کام کرو. لیکن وہ دیکھا ہے ایرانی تھے, تین چار مومن لگ رہے تھے, چہرے سے بڑے عبادت گزار اور حیا کے چہروں سے نظر آ رہی تھی. خواتین ان کی نماز پڑھے تھی, انہوں نے گھیرا ڈالا ہوتا, ہم نے دیکھا ہم سے برداشت ہے, ان کو تو امر بالمعروف کرنا چاہیے. میں نے کہا بھائی یہ اللہ کی حد ہے مسجد الحرام, اس کے بیچ میں آپ اپنی حد بنا رہے ہیں. صرف اتنا کہنا تھا, انہوں نے ہاتھ چھوڑ دیے, کہتا ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں. یہ کیا وجہ ہے, یہ کون سی چیز تھی کہ ایک جملے سے فوراً دوسری کوئی بحث نہیں کی انہوں نے, فوراً ہاتھ چھوڑ دیے. جب انسان حق کے ساتھ متمسک ہونے کی عادت ڈال دیتا ہے, پھر اس کو جہاں حق نظر آتا ہے وہ قبول کر لیتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا میں کیا کر رہا ہوں, میرا فائدہ کس میں, یہ نہیں دیکھتا. وہ کہتا ہے حق کہاں ہے, جہاں حق کی عادت ڈال دی وہاں حق سے جدا نہیں رہ سکتا. اس لیے پیغمبر اکرم نے کہا تھا الحق کو معلی و علی و الحق. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. جو کہہ دے مجھے علی مل گیا ہے اور وہ حق سے دور ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, اور جو کہہ دے کہ میں حق کے ساتھ ہوں اور علی سے دور ہوں وہ بھی جھوٹ بولتا ہے, کیونکہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. سوال پڑھ دیے محمد والے محمد. کربلا کا سفر, کربلا کا سفر ایک پورا سفر ہے. پہلی مرتبہ امام سجاد نے اور ثانیہ زہرا نے یہی بتایا کہ ہم اولاد رسول ہیں, یہ پہلا مرحلہ تھا. دوسرے مرحلے میں یہ بتایا کہ واقعات کیا پیش آئے. تیسرے مرحلے میں یہ بتایا کہ کربلا کیوں ہوئی, بنیاد کیا ہمیں پڑی. کربلا میں بنیاد نہیں تھی, بیعت مانگی گئی یہاں نہیں تھی, بنیاد پیچھے تھی. پیغمبر اکرم کے بعد اگر اس جنکشن سے رائٹ کے بجائے لوگ لیفٹ نہ ہو گئے ہوتے تو کربلا برپا نہیں ہوتی تھی. اس رائٹ سے جو لیفٹ ہوا تھا, اس لیفٹ کو دوبارہ رائٹ پر لانے کے لیے لازم تھا کہ کربلا برپا کی جائے. یہ کربلا کی بنیاد وہاں پڑی ہے. اور اس کربلا کے بعد آپ دیکھیے کہ اب جو دور آ گیا ہے کہ ہر روز, ہر سانس کے ساتھ, ہر ہفتے, ہر مہینے, ہر سال ہم امام کے ظہور کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور امام کا ظہور روایات میں نشانیاں ملتی ہیں, لیکن ڈیفینیٹ کسی امام نے نہیں بتایا کہ فلاں دن امام کا ظہور ہوگا. کیوں نہیں بتایا؟ شاید ایسا ہو یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امام کے ظہور جو ہے وہ اللہ کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا, ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بھئی اللہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یا ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بچے کلاس میں شور کر رہے ہیں اور ٹیچر کلاس چھوڑ کے نکل گئے, بچے بات نہیں سن رہے ٹیچر کی. استاد کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ, وہ کہتے ہیں جی ہم بیٹھے ٹھیک ہیں. وہ کہتا ہے جنگ اسلین ہے, جنگ کے لیے چلو, وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں لڑیں گے. قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے گئے. امام 14 سال زندان میں کاٹ دیتا ہے, اور لوگ خاموش ہیں. دنیا اپنی عزتیں بچا رہی ہے, دنیا اپنے معاملات کو دیکھ رہی ہے. تو کیا ہوا کہ 12 استاد کو, 12 ٹیچر کو, 12 امام کو خدا نے کہہ دیا کلاس چھوڑ کے سائڈ پہ آ جاؤ. اب واپسی کب ہوگی؟ جب اسٹوڈینٹس اسی طرح شور مچاتے رہے تو پھر خدا کہہ دے کہ چلے جاؤ. تو لوگ پوچھیں گے کہ پروردگار ہے, جب وہ شور پہلے ہو رہا تھا تو باہر کیوں بلایا تھا؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خدا کہے کہ میں انتظار میں ہوں کہ یہ بچے, یہ لوگ جو شور کر رہے تھے, جو بات نہیں مان رہے تھے, یہ ذرا ٹھوکر کھا لیں. یہ ذرا اپنا جو ذہن میں نا کہ ہم اس طرح چلیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا, ہم اس طرح چلیں گے تو ٹھیک ہوگا, ایسے کریں گے تو ٹھیک, یہ ساری جو چیزیں آزما لیں گے, آخر میں پہنچنا مجھے پتا ہے کہاں ہیں لوگوں نے. کیونکہ اللہ کی رحمت اور اس رحمت کا فیض کا وسیلہ اللہ کی حجت ہوتی ہے زمین پہ جو امام کی شکل میں ہے. جب وہ منبع فیض غائب ہو گیا اور دنیا سے فیض, رحمت اور برکتوں کے سر چشمے غائب ہو گئے تو دنیا میں مصیبتیں تو آنی ہیں نا, بیماریاں بڑھنی ہیں نا, مصیبتیں بڑھنی ہیں نا, غلامی بڑھنی ہے نا. غلامی ہو گئی نا, یہی غلامی ہے, جاب تو میری غلامی ہے نا. پہلے غلام تھا, اس کو کوڑے مار کے اس کی دولت چھینا کرتے تھے, آج ہم کما کے کیا کرتے ہیں, خود پیش کرتے ہیں, بھائی یہ لے لو پلیز, ہمیں بس یہ مارگیج پہ مکان دے دو. یہ کیا دور وہاں پہ کیوں پان پہنچا؟ کیونکہ ہم نے امامت کا راستہ چھوڑ دیا. جو خدا نے نظام بنایا تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا. صلوات پڑھتی ہے محمد والے. صلوات پڑھتی ہے محمد والے. اس دوران میں ہم دیکھتے ہیں پیغمبر اکرم ایک نظام کی بنیاد ڈال گئے تھے. پیغمبر اکرم نے ایک نظام کی بنیاد ڈالی تھی, وہ نظام اسلام تھا. وہاں جس کی لاٹھی اس کے بھینس نہیں چلتی تھی, وہاں پہ مائک از رائٹ نہیں تھا, وہاں پہ رائٹ از مائک چلتا تھا. وہاں پہ حق کی خاطر لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور باطل کے خلاف لوگ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اس نظام کی بنیاد ڈالنے کے لیے پیغمبر اکرم نے اپنی ساری عمر لگا دی. حضرت زہرا جو پشتیبان تھی پیغمبر اکرم کی, پیغمبر اکرم کا ساتھ دیا. دو ہستیاں پیغمبر اکرم نے اپنے ہاتھوں سے جن کی تربیت کی, صرف دو ہستیاں تاریخ میں نظر آتی ہیں, ایک مردوں میں اور ایک خواتین میں. دو ہستیاں ایسی ہیں جن کی پیغمبر اکرم نے خود تعلیم اور تربیت خود اپنے ہاتھوں سے کی. خواتین میں حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا, اور مردوں میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام. ہم ہر امام کے ساتھ ایک صفت اٹیچ ہے. جب ہم کربلا کا ذکر کریں یا اماموں کا ذکر کریں یا کوفہ و شام کا ذکر کریں اور یا کبھی ہم زہر کا ذکر کریں, کبھی ہم مسجد کوفہ کا ذکر کرتے ہیں, لیکن تمام اماموں کی زندگیاں دین کی سربلندی کے لیے تگو دو میں گزر گئی. یہ بتائیے جب کسی امام کے ساتھ ہم مظلوم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو کون سے امام ذہن میں آتے ہیں؟ مظلوم امام کس کے لیے کہتے ہیں؟ امام حسین. یا کس کے لیے کہتے ہیں؟ امام سجاد کے لیے کہتے ہیں. انہیں کے لیے کہتے ہیں. آج جی چاہتا ہے کہ مولا کی مظلومیت پڑھی جائے کہ میرے مولا کتنے مظلوم تھے. وہ ہستی جس کی تعلیم اور تربیت خود پیغمبر اکرم نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی, جس کو پیغمبر اکرم نے باب مدینۃ العلم کہا, جس کو باب مدینۃ العلم کہا گیا اور ساری زندگی تربیت کی اس کی, اس باب مدینۃ العلم بنانے کی خاطر. پیغمبر اکرم کی رحلت کو 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ لوگ آگ لے کر در زہرا پہ آ گئے. وہ گھر میرے مولا کا, وہ نشانی پیغمبر اکرم کی جو مولا کے گھر میں تھی. میرا مولا غیور امام ہے, وہ برداشت نہیں کرتا کہ زینب کلثوم کی آوازیں ان لوگوں کے کانوں میں پڑے جو جب ان کے سر پہ ضرب لگی تو وہ ان کے ساتھ آ رہے تھے, روک دیتے کہتے ہیں واپس بھیج دو. لیکن پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد اور ان کے دفن کے بعد ایسا مقام آ جاتا ہے کہ لوگ رسول پاک کی اس نشانی کے گھر پہ آگ لے کے آ جاتے ہیں. بی بی در اور دیوار کے درمیان وہ اذیتیں, مولا کی واسطی ہے جو جنگ بدر میں جس کو دنیا دیکھ چکی ہے, احد میں دیکھ چکی ہے, خندق میں دیکھ چکی ہے, خیبر میں بھی دیکھ چکی ہے. آج عجیب معاملہ ہے کہ جب لوگ گھر پہ آتے ہیں تو مولا خاموش رہتے ہیں, اور بعض جگہوں پہ لکھا ہے کہ مولا اس گھر سے کچھ قدم کے فاصلے پر تھے. مولا کی یہ خاموشی کیوں ہے, کیا بات تھی؟ مولا کی تمام عمر جہاد میں گزری ہے, میرے مولا کی تمام عمر جہاد میں گزری ہے. ایک بچپن میں جہاد تھا, دیکھیں نا بچے گھر میں کوئی بات ہوتی ہے تو فوراً جا کے گھر کے باہر جا کے بات کر دیتے ہیں, جی گھر میں آج یہ ہوا ہے, گھر میں آج فلاں آئے تھے, ہمارے گھر میں اس طرح ہو گیا ہے, ہمارے گھر میں خبر آ گئی ہے, ہمارے گھر میں پارسل آیا ہے. لیکن رسول کے گھر میں جب وہی آئی, کسی نے علی کے منہ سے نہیں سنا کہ مولا نے جا کر باہر بیان کیا ہو کہ گھر میں وہی آنی شروع ہو گئی ہے. یہ مولا کا سیلف کنٹرول تھا, یہ مولا کا جہاد تھا. ابھی چڑھتی جوانی ہے تو جنگ بدر میں پہنچ جاتے ہیں, اور جنگ بدر میں کفار کو ناخن چنے چھپوا دیتے ہیں, ایسی کفر کی ناک زمین پر رگڑتے ہیں کہ کفر آج تک وہ ناک کا زمین پر رگڑا جانا نہیں بولا, آج تک علی سے اپنی دشمنی نبھانے کے چکروں میں. بہت میں سب رسول کو چھوڑ جاتے ہیں تو علی ہیں جو رسول کے ساتھ نظر آتے ہیں. رسول پاک پوچھتے ہیں یار اے علی تم کیوں نہیں چھوڑ کے چلے گئے؟ مولا کہتے ہیں کہ کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ مولا کے لیے رسول کو چھوڑنا ایسا ہے جیسے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا. عمر بن عبدالعود ایک ضرب جس کو رسول پاک کہتے ہیں کہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین, ایک ضرب علی کی یوم خندق میں ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. عمل کا دار مدار نیتوں پر ہے. میں کہوں گا مولا کی وہ کیا نیت تھی اور کیا ارادہ تھا, کیونکہ ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے بڑھ گئی. مولا علی کی تمام زندگی کو اگر دیکھ لیں, مولا ہمیشہ اپنا سینہ نکالے, ذوالفقار ہاتھ میں لیے, دشمن کی طرف لپک رہے ہیں. انسان کا وہ جہاد, وہ عبادت سب سے بلند درجے پر ہوتی ہے جو اپنی طبیعت کے خلاف کرے. رحلت پیغمبر اکرم تک میرے مولا جہاں موقع آتا بکھرے ہوئے شیر کی طرح نظر آتے تھے, لیکن پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد پیغمبر اکرم نے جب وصیت کر دی تھی کہ علی اب خاموشی, تو وہی علی جو جنگ بدر میں تھا, وہی علی جو احد میں تھا, وہی علی جو خندق میں تھا, وہی علی جو خیبر میں تھا, آج وہ علی اپنے نفس کے اپنی طبیعت کے خلاف خاموشی اختیار کر رہا ہے. اور کس حد تک خاموشی؟ کہ اگر حضرت زہرا کے گھر پہ آگ لائی جائے, اگر گلے میں رسی ڈال کے بازاروں میں لے جایا جائے تو خاموشی. اور بی بی کہتی ہیں کہ علی اپنا حق لینے کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے؟ اذان کا وقت ہوا، اذان آ رہی تھی، تو مولا فرماتے ہیں کہ میں اپنا حق تو لے لوں گا لیکن یہ پھر اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز نہیں آئے گی۔ یہ ایسی بات نہیں تھی، شاید مولا دیکھ چکے تھے کہ جب پیغمبر اکرم نے کہا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، تو کچھ لوگوں نے پڑھ کے کہہ دیا حسبنا کتاب اللہ، درست ہے؟ انہوں نے کہا، پیغمبر اکرم نے کیا کہا؟ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گرام قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی عترت اہل بیت۔ تو کہا گیا حسبنا کتاب اللہ، یہ حسبنا کتاب اللہ مکمل جملہ نہیں ہے، میں کہوں نا میرے لیے پانی کافی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پانی کے ساتھ کوئی اور چیز موجود ہے۔ بات پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے؟ میں کہوں نا میرے لیے پانی کافی ہے، تو اس کا مطلب پانی کے ساتھ کوئی اور چیز موجود ہے، یہ مکمل جملہ نہیں، بیٹھے بیٹھے کوئی نہیں کہتا میرے لیے پانی کافی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جب کوئی کہے گا جی پانی بھی ہے چائے بھی ہے، آپ کیا لیں گے؟ میں کہوں میرے لیے پانی کافی ہے، یعنی میں کوئی کہے جی دوا بھی لے لیں اور پانی بھی لے لیں، میں کہوں جی پانی کافی ہے، اس کا مطلب میں دوا کو ریجیکٹ کر رہا ہوں۔ تو یہ آخری حدیث یہی ملتی ہے اور ادھر کا قول یہی ملتا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گرام قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اہل بیت۔ تو کہا گیا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، تو شاید مولا سمجھ گئے تھے کہ رسول کہہ رہے ہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں ایک کافی ہے، دوسری لے لو، دوسری رہنے دو۔ تو اگر اقتدار کے معاملے میں ان کے سامنے کھڑا ہوا گیا تو کہیں یہ نہ ہو کہ ابھی تو صرف علی ولی اللہ کا انکار کیا، لوگ محمد اور رسول اللہ کا بھی انکار کر دیں۔ لہذا خاموشی اختیار کی۔ اور پھر ایک اور سازش ہوئی تھی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب نکلے تھے نا،
آواز بلند صلوات،
یا تو بہت غور سے سن رہے ہیں اور یا میں کیا تو کوئی اور وجہ ہوگی جو خاموش لوگ لگے صلوات بلند آواز سے پڑھیے۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟
خاموشی
کہ مولا شاید یہ سمجھ گئے تھے کہ لوگ جیسے علی ولی اللہ کا انکار کر رہے ہیں تو محمد رسول اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اور پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد ایک واقعہ ہم دیکھتے ہیں کربلا کے واقعے کے دوران کہ جب مولا حسین مکے پہنچے ہیں تو سازش ہی کر دی گئی کہ طواف کے دوران حسین کو قتل کر دیا جائے، اور پھر تعزیتی پیغام بھی تیار کیے ہوئے تھے لوگوں نے کہ فوراً کہہ کہ ہمیں بڑا افسوس ہوا، ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں، غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں، تحقیقاتی کمیٹی بٹھا لیں گے اور اس کی تحقیقات ہوں گی، اور جناب مختلف قسم کی جس طرح آج کل یہ اسی وقت سے چل رہا ہے سلسلہ، یہ مذمتی بیان ریڈی میڈ پڑے ہوتے ہیں، صرف نام فل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیغمبر اکرم کے رحلت کے بعد بھی شاید ایسی ہی سازش ہو چکی تھی، ایک بلوا کر دیا جائے اور علی کو قتل کر دیا جائے، اور اس کے بعد تعزیتی قرارداد منظور کر دی جائے، ہم خود جنازہ پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں، اور کیا ہو جائے گا؟ علی قتل کر دی جائیں گے، ہمارے رجسٹر ختم ہو جائے گا۔ اور اگر فرض کریں ایسی سازش کی جائے تو لوگ علی کے صبر کو بھی جانتے تھے کہ جب عمر بن عبدالعزیز کو گرایا ہے اور اسے گستاخی کر دی تو مولا نے چھوڑ دیا، اتنا سیلف کنٹرول میرے مولا کو حاصل تھا، تو کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ ایک ایسا قدم اٹھاؤ کہ جہاں مولا خاموش رہ ہی نہ سکے، اور اس وجہ سے لوگ در زہرا پہ آئے، اس وجہ سے یہاں پر گستاخی کی کہ اگر علی نکلیں گے تو یہی موقع ہے علی کو قتل کر دیا جائے۔ صرف تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر علی اس موقع پر قتل کر دیے جاتے ہیں، جن کو پیغمبر اکرم نے خود تربیت دی تھی، تعلیم دی تھی کہ اسلام کے پیغام کو آگے کیسے بڑھانا ہے. تو آج دنیا میں اسلام کی شکل کیا ہوتی ہے؟ وہ علی جو ہمیشہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان جنگ کی طرف جاتا تھا، اس کا جہاد یہ تھا میدان میں نظر آئے. آج علی کا یہ جہاد ہو گیا کہ وہ اپنی جان کی حفاظت کرے. علی کا زندہ رہنا علی کا جہاد تھا، وہ جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے زندہ رہا. آج خود کو زندہ رکھنے کے لیے، پیغمبر اکرم کی اطاعت کے لیے، دین کی اطاعت کی خاطر خاموشی اختیار کرتا ہے اور مظلومیت کے اس عروج پر پہنچ جاتا ہے جہاں مولا کہتے ہیں میں ایسے زندگی گزار رہا ہوں کہ میرے حلق میں ہڈی اور میری آنکھ میں کانٹا ہے. ہماری آنکھ میں جب بال ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کیا چیز ہے، اور کانٹا جب مولا کہہ رہے تو واقعاً کانٹا مقصود ہے. جب حلق میں ہڈی کہہ رہے کچھ ایک چھوٹا سا دانا پھنس جائے حلق میں، ہم سے صبر نہیں ہوتا. لیکن مولا تیری مظلومیت کو ہمارا سلام ہو، تیری مظلومیت کو ہمارا سلام ہو، تو نے اس تمام مظلومیت کے ذریعے پیغام کو زندہ رکھا. وہ سال جو تھی زندہ رہ کے گزار دیے، وہ سال جو تھی زندہ رہ کے گزار دیے، ان سالوں میں تو نے دین کے شجر کو اتنا مضبوط کر دیا کہ امام حسن اس شجر کو تھام سکے، امام حسین اس شجر کو تھام سکے. یہی وجہ تھی کہ آج اسلام ہمیں نظر آئے. اگر مولا یہ مظلومیت کو اپنے سینے سے نہ لگاتے، آج اسلام ہمارے درمیان نہ ہوتا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. مولا کو ساتھیوں کی ضرورت تھی، مولا ساتھی ڈھونڈ رہے تھے. آخری حج کے دوران ہزاروں کی تعداد میں مسلمان تھے، تو مولا کو کیوں ساتھی نہیں مل رہے تھے؟ کیونکہ مولا کوالٹی ڈھونڈ رہے تھے، کوانٹیٹی نہیں ڈھونڈ رہے تھے. مولا کو کوالٹی چاہیے تھی. پیغمبر اکرم کے بعد مولا کے کام، امام حسن کے کام کے نتیجے میں 72 کوالٹی کے مطابق لوگ نکلے جنہوں نے کربلا آباد کی. اور میرے مولا مظلومیت کے اس دور سے جب نکلتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ پہلا جملہ جب ضرب لگی کیا کہا؟ فزت و رب الکعبہ. شاید اس لیے کہا تھا کہ جو اسلام کا شجر میرے پاس آیا تھا، جس کے اوپر لوگ حملہ آور ہونے کے لیے مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، میں نے اپنے قتل سے پہلے اس درخت کو وہاں پہنچا دیا کہ اب حسین کا خون اس کو زندہ کر سکتا اور قیامت تک اس شجر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. لیکن کربلا کے پیروکار، میں ذکر کرتا ہوں اور کرتا رہتا ہوں، بار بار تکرار اس لیے کرتا ہوں کہ ان باتوں کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ خوش ہو جائیں اور باتیں سننے کی بڑی اچھی باتیں تھیں، نہیں، ان باتوں کو یاد رکھنا ہے. کربلا میں تین قسم کے شیعہ نظر آتے ہیں، ایک وہ جن کے لیے حسین چراغ بجھا دیتے اور کچھ لوگ نکل بھی گئے، بعض جگہوں پہ ہے کچھ لوگ، مولا نے کہا جاؤ بیعت سے تمہیں آزاد کرتا ہوں، جنت کی بھی گارنٹی ہے. انہوں نے کہا جنت بھی مل رہی ہے، بیعت سے بھی آزاد ہے، جان بوجھ کے مرنے کا فائدہ کیا؟ کچھ لوگ چلے، کچھ لوگ جب بعد میں شامل ہوئے تو مولا نے روکا نہیں. حالانکہ جب کافی لوگوں کو بھیج دیا تو مطلب ہے کافی لوگ موجود ہیں، تبھی زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں. لیکن جب باپ بن عبداللہ کل بھی شامل ہوئے تو مولا نے شامل ہونے دیا، ہور آئے تو ہور کو شامل ہونے دیا، ہور کو روکا نہیں، شامل ہونے دیا، استقبال کیجیے عباس کو، میرے جاؤ میرا مہمان آ رہا ہے. ہور تیری حریت کو ہمارا سلام ہو. یہ دوسری کیٹیگری اچھی ہوگی جو جنت کی خاطر حسین کے ساتھ نہیں تھے، جو مشن میں ساتھ دینے کے لیے ساتھ تھے. ایک اور کیٹیگری ہمیں وہ نظر آتی ہے جس کو مولا خط لے کے کہتے ہیں حبیب پہنچو کربلا میں کہ حسین تنہا ہے. اب ہم نے آپس میں طے کرنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا ظرف کیسا ہے، ہم کس کیٹیگری کے شیعہ بننا چاہتے ہیں. وہ جو جنت کی خاطر حسین کے ساتھ ہے، وہ جو مشن میں ساتھ دینے کے لیے ساتھ ہے، یا وہ شیعہ بننا چاہتے ہیں جس کو کہنا نہ پڑے وہ حسین دیکھے تو کہے آنے دو میرا شیعہ آ رہا ہے. یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے لیے خود کو بدلنا پڑتا ہے. اس کیٹیگری کا شیعہ بننے کے لیے حسین کی اس صفت کو اپنانا پڑتا ہے کہ حسین کا میں نے کیا ذکر کیا؟ کہ حسین نے یہ نہیں کہا خدا ہے مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے، مگر حسین اشارہ کرتے مباہلہ گواہ ہے، واقع مباہلہ گواہ ہے کہ اگر ہاتھ اٹھا دیتے تو زمین اور آسمان پلٹ جاتے ہیں، لیکن حسین نے یہ نہیں کہا مولا پروردگارا مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے، کہا پروردگارا تجھے کیا چاہیے؟ حسین کی بھی اس کیٹیگری میں شامل ہونے کے لیے وہ شیعہ بننا چاہیے جو مولا سے پوچھے مولا حسین بلا بولیے آپ کو کیا چاہیے، میں کیا پیش کروں، میں اپنی اولاد پیش کروں، اپنی خواہشات پیش کروں، اپنا سوشل سٹیٹس پیش کروں، اپنی لیڈری پیش کروں، اپنی میں پیش کروں، اپنی صفات، کیا چیز چاہیے؟ مولا حکم کیجئے، آپ کے حکم کے اوپر میری اطاعت ہوگی۔ اور کہتے ہیں جب ایسے 313 ہو جائیں گے نا تو پھر میرے مولا کا ظہور ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے مولا علماء بیان کرتے ہیں کہ آخری امام جہاں ان کا تخت رکھا ہے مولا بھی مظلوم ہے، آخری امام بہت مظلوم ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے مولا کہتے ہیں جہاں پہ مولا کا تخت ہے ان کے سامنے ایک خون آلود کرتا لہرا رہا ہے اور وہ امام حسین کو وہ کرتا ہے جو آخری تن پہ تھا۔ کہتے ہیں امام کے تن پہ اتنے تیر لگے تھے کہ جب ذوالجناح سے زمین پہ آئے ہیں تو کچھ دیر کے لیے نظیم پہ تھے نہ زمین پہ تھے، نظیم پہ تھے نہ زمین پہ تھے، وہ تیروں کے مسلے پر آخری سجدہ ادا کر رہے تھے۔ اس کرتے کا کیا حال ہوگا جو مولا نے پہنا ہوا تھا؟ پر امام کے سامنے وہ کرتا لہراتا ہے تو مولا اپنے ظہور کی دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار مجھے اجازت دے دے کہ میں لوگوں میں چلا جاؤں، لیکن ابھی وہ لوگ تیار نہیں۔ آئیے ان آنسوں کے ساتھ، ان اشکوں کے ساتھ، ان آہوں اور سسکیوں کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اپنی وہ کمزوریاں کوتاہیاں برطرف کرنے کی توفیق عنایت فرما کہ جس کی وجہ سے ہمارے اور ظہور کی مدت میں فاصلے کم ہو سکے۔ مولا آپ کو کرتا دیکھتے آپ سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن زینب کو دیکھیے کہ مولا کا سلجنا اور مولا، ایک مرتبہ ایسا وقت آیا کہ جب ذوالجناح سے مولا نے کہا کہ اے میرے گھوڑے مجھے کسی ایسی جگہ لے چل جہاں خیموں سے زینب مجھے نہ دیکھ سکے، اور گھوڑے سے جب زمین پہ آئے ہیں ایک ٹیلے زینبیہ جس کو کہتے ہیں، خدا آپ کو زیارت نصیب فرمائے اور ہم سب کو امام کی وہ زیارت کرائے کہ جو ہمارے قلب کو منور کر دے۔ کہتے ہیں امام ابھی آخری وقت ہے تو نگاہ پڑتی ہے زینب پہ، کہتے ہیں اس حالت میں ہاتھ سے اشارہ کر دیا اور بی بی واپس لوٹ گئی، بی بی واپس لوٹ گئی۔ شمر آگے بڑھ رہا ہے، حسین کچھ پڑھ رہے ہیں، سمجھا شاید بدعا کر رہے ہیں، قریب آیا تو امت کی مغفرت کی بات ہو رہی ہے۔ وہ حسین ابھی بھی نہیں مانگ رہے کچھ خدا سے، اب بھی کچھ نہیں مانگ رہے، تیرے حوصلے کو ہمارا سلام ہو حسین۔ پر کہتے ہیں شمر جب قریب آیا خنجر نکالا گلے پہ چلا رہا ہے، خنجر نہیں چلتا تھا، کیسے چل جاتا ہے جس گردن پہ حضرت زہرا کے اور پیغمبر اکرم کے بوسوں کے نشان ہوا، خنجر کی کیا مجال خنجر چل جائے؟ شرمندہ ہوا ہوگا، پشیمان ہوا ہوگا۔ کہتے ہیں حسین کو پلٹا اور پشت گردن سے ذبح کرنا شروع کر دیا، خنجر چلتا جا رہا تھا لیکن حسین سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے تھے۔ ایک وقت آیا زمین اور آسمان کا رنگ بدلا، غبار بلند ہوا، آسمان سے خون برسا، لیکن ایسا شقی جیسا شمر تھا اس کے ہاتھ میں لرزش نہیں آئی۔ کربلا کا ابراہیم 72 اسماعیل قربان کر کے اپنی قربانی دے رہا ہے۔ شمر سے بعد میں کسی نے پوچھا شمر تو تو بڑا پتھر دل تھا، تجھے حسین کے سر کو تن سے جدا کرتے اتنی دیر کیسے لگ گئی؟ اچھا دار آخری جملہ کی طرف بات کر شمر تجھے کیسے اتنی دیر لگ گئی حسین کے سر کو تن سے جدا کرتے ہوئے. زدارو کیا کہتا ہے شمر؟ کہتا ہے میں کیا کروں, میں جب بھی آگے بڑھتا تھا ایک سیال لباس میں ملبوس بی بی اپنے دونوں ہاتھ حسین کی گردن پہ رکھتے تھے. مظلوم زہرا, کون سی زہرا؟ جب آخری بار ملاقات کے لیے حسین آئے تھے نا اور امام حسن نے زینب القلصوم نے اپنی ماں سے لپٹ کر خدا کہنا چاہا تو امام حسین نہیں پڑھے تھے. مولا نے کہا جاؤ تم بھی مل لو ماں سے. کہا بابا ہم تو ایسے ملیں گے جیسے زندگی میں ملتے تھے. کہتے ہیں یہ سننا تھا تو بی بی کے بندے کفن ٹوٹے اور بی بی نے حسین کو گلے سے لگا دیا. آج شمر کہتا ہے کہ ایک سیاہ لباس میں ملبوس بی بی دونوں ہاتھ حسین کی گردن پہ رکھ دیتی تھی اور کہتی تھی شمر میرے بچے کا قصور تو بتا, میرے بچے کا جرم تو بتا. پروردگارا تجھے کربلا کا واسطہ, تجھے حسین کا واسطہ, تجھے زینب القلصوم کی چادروں کا واسطہ, تجھے امام سجاد کے خطبوں کا واسطہ, تجھے کربلا و سوق کوفا کے اور کوفا سے دمشق کے سفر کا واسطہ. پروردگارا ہمیں کربلا کو اپنے جسم میں, اپنی روح میں, اپنے افکار میں بسانے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارا قلب امام زمان ہم سے راضی فرما. پروردگارا مسئلہ دین ہو تو شہادت کی موت نصیب فرما. پروردگارا شہادت کے علاوہ ہر قسم کی موت سے اپنے زمان میں رکھ. پروردگارا غم حسین کے علاوہ ہر قسم کے غم سے اپنے زمان میں رکھ. پروردگارا اپنے در کے علاوہ کسی اور در کا محتاج نہ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.
حسین ابن علی کہتے رہو ہر ایک پل.
Thank you.
اجلا جائے گا
حق تجھ پہ خود کھل جائے گا
حق تجھ پہ خود کھل جائے گا
پہلے سمجھ لے کربلا
پہلے سمجھ لے کربلا
پہلے سمجھ لے کربلا ضائع نہ کر اب ایک پل
حیا
صحرا کی تپتی ریت پر
صحرا کی تپتی ریت پر
اس میں
واسطے
ہر شہر تیرے واسطے
ہر شہر
ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود فلک